الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من يوم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دروسری پڑھ لیجیے سمجھ رہا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا حبیبنا محمد علی آلہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ملک میں اور خصوصاً پنجاب اور سندھ میں سیلاب کی شدت نے ہمارے بہت سے بہن بھائیوں کو بڑے کرب میں اور دشواری میں مبتلا کر دیا ہے. یقیناً ہر صاحب دل اور صاحب درد انسان ان کی اس پریشانی کو شدت سے محسوس کر رہا ہے اور اپنی بساط پر ان کی امداد کے لیے لوگ کوشاں ہیں. اس کوشش کے دوران آنے والے دنوں میں ایک اجتماعی عمل قربانی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں متعدد سوالات پیدا ہو رہے ہیں. مثلاً کیا صدقہ و خیرات کر دینا قربانی کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ وہ پیسے جو جانور کے خریدنے پر صرف ہوں گے وہی پیسے سیلاب کے مستحقین سیلاب زدگان کو اور پریشان حال لوگوں کو دے دیے جائیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ یا قربانی کسے کہتے ہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور ایک سوال بہت پہلے سے لوگوں کے ذہنوں میں چلا آ رہا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ بھی کبھی قربانی کی ہے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور امت مسلمہ کی اجماعی رائے اور معمول قربانی کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں اور لوگ انہیں دہراتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں انہی سوالات کے جواب آج کے خطبے میں ذکر ہوں گے. جب بات سوالات اور جوابات کی ہو تو اس میں بہت توجہ اور انہماک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ جواب کے دوران کہیں نہ کو لوگ ہاں نہ سمجھ لیں اور ہاں کو نہ سمجھ لیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو پھر بڑا نقصان ہوتا ہے یقیناً۔ قربانی کہتے ہیں یوم النحر، یعنی 10 ذوالحجہ، 11ویں اور 12ویں ذوالحجہ کے دنوں میں اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخصوص حلال مویشیوں کو ذبح کر کے اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنا۔ یہ مویشی بھی متعین ہیں اور دن بھی متعین۔ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس اور بھینس کا مذکر بھی اسی میں آتا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا اور چھترا ہے۔ بس ان مخصوص جانوروں کے علاوہ حلال جانور مثلا ہرن اللہ کی راہ میں ان دنوں میں قربانی کے طور پر ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ان مخصوص مویشیوں کی قربانی کرنا ایک مستقل واجب عبادت بلکہ شعائر اسلام میں سے ہے، ایک مستقل واجب عبادت بلکہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین کرام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور پوری امت کا متوارث اور مسلسل عمل ان مویشیوں کے ان دنوں میں قربانی کرنے کا ہے۔ قربانی کرنے کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث میں احکام دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں قربانی کرنے کے عمل کے لیے 5 الفاظ آئے ہیں۔ یہ بات بہت توجہ سے سننے کے لائق ہے، اس لیے کہ بہت سی غلط فہمیاں اس سے دور ہوں گی۔ پہلا لفظ قربان ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ لفظ قربان آیا ہے اور قربان کے لفظی معنی صاحب لغت امام ابو بکر جساس نے اور صاحب تفسیر امام جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ القربان ما یقصد به القرب من رحمت اللہ تعالی من اعمال البر۔ قربانی کہتے ہیں نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالی کی رحمت اور اس کا قرب حاصل کرنا، لفظی معنی اس کا یہ ہے۔ اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن کریم میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 28 میں آیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة۔ پھر ان ہستیوں نے ان لوگوں کی کیوں مدد نہیں کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ یہاں لفظ قربان قربت کے معنی میں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے المفردات میں یہ بات لکھی ہے کہ وصار فی المتعارف اسما للنسیہ التی ہی الذبیحہ۔ یہ لفظ لغوی معنی میں تو قربت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر مسلمانوں کے ہاں یہ لفظ اس ذبیحہ کے لیے متعارف ہو گیا اور استعمال ہونے لگا جسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ لفظ قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ آل عمران میں آیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، الذین قالوا ان اللہ عاہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين. یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم سے عہد لیا ہے، یعنی ہمیں یہ ہدایت بڑی تاکید کے ساتھ جاری کی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائیں جسے غیب سے آ کر آگ نہ کھا لے، یعنی جب تک آگ آ کر اسے جلا نہ دے. اے حبیب، ان کے اعتراض کا یہ جواب دیجئے کہ مجھ سے پہلے کئی رسول دوسرے معجزات کے ساتھ آتے رہے، اور کچھ رسول ایسی قربانی کے معجزے کے ساتھ بھی تشریف لائے کہ جسے غیب سے آ کر آگ جلا ڈالتی تھی، لیکن تم نے ان کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانا بلکہ انہیں شہید کر دیا. اس آیت قرآنی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قربانیوں کا ذکر پہلے انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات کے ہاں بھی موجود رہا ہے. خود قرآن کریم نے انسانی تاریخ کی سب سے پہلی دی گئی قربانی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قربانا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ذرا ان قربانیوں کا ذکر کر دیجئے جو حضرت آدم کے دو بیٹوں نے دی. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت مفسر قرآن حضرت علامہ ابن کثیر نے ذکر کی ہے کہ حابیل جب حضرت حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے صالح بیٹے تھے، انہوں نے اپنے ہاں پلے ہوئے صحت مند مینڈے کی قربانی دی. تو یہ لفظ قربان میں نے عرض کیا تین مقامات پر آیا ہے، جو تینوں آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. دوسرا لفظ قربانی کے حوالے سے نسک آیا ہے جو قرآن کریم میں چار جگہ آیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ او صدقۃ او نسک. لفظ نسک آیا کہ لوگ حج پر جب جائیں اور وہ حج تمتع کر رہے ہوں اور مال اتنا نہ رکھتے ہوں کہ وہ دم شکر کے طور پر جانور قربان کریں، تو ان کے لیے، یا پھر وہ بیمار ہو جائیں یا ان کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے، تو ایک روزہ رکھنے یا صدقہ یا نسک کے طور پر فدیہ دیں گے. اور نسک کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی حضرت کعب بن عجرہ کے حوالے سے مذکور ہے کہ نسک سے مراد اشاعت یعنی بکری ذبح کرنا ہے. معلوم ہوا نسک کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا ہے، اس کی تعبیر اور تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کرنا قرار دیا ہے. سورہ انعام میں یہ لفظ آیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسک زمانے حج اور عمرے کے علاوہ، غور کیجئے میرے الفاظ پر، زمانے حج اور عمرے کے علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میدان منا کے علاوہ کسی اور جگہ جانور کی قربانی کرنے کو بھی کہتے ہیں، منا کے علاوہ اور ایام حج، اور ایام حج میں حج اور عمرہ کرنے والے کے، حج کرنے والے کے علاوہ، حج تمتع یا حج قران کرنے والے کے علاوہ، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر میدان منا کے علاوہ کسی اور جگہ جانور کی قربانی کرنے کو بھی نسک کہتے ہیں. چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے روز دو دمبے مدینہ منورہ میں اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، اور جب ذبح کرنے لگے تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ لوگوں کے سامنے قدر آواز کے ساتھ کہے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہی نسک کا لفظ تیسری جگہ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور اسی سورہ حج کی آیت نمبر 67 میں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. یہ چار مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں لفظ نسک اور منسک آیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کرنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کے دیے گئے چوپایوں پر اللہ کا نام لیتے ہوئے انہیں ذبح کرے. اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں پر اللہ کا نام دے کر ذبح کرنا، اس کو قرآن نے منسک کہا ہے. اور دو جگہ کہا، لکل امت جعلنا منسکا آیت نمبر 67 میں، اور لکل امت جعلنا منسکا سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تحت، ان آیات کے تحت لکھتے ہیں کہ یخبر تعالی، اللہ تعالی ان آیات میں اس بات کی خبر دے رہا ہے، انہ لم یزل ذبح المناسک و اراقۃ الدماء علی اسم اللہ مشروعا فی جمیع الملل، کہ ہمیشہ سے مسلسل جانور کو قربان کر کے خون بہا کر اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کے نام پر جانور کا خون بہانا، یہ تمام ملتوں میں دستور رہا ہے اور مسلسل دستور چلا رہا ہے. اور صاحب قرطبی نے یہی الفاظ ذکر کیے کہ لما ذکر اللہ تعالی الذبائح بین انہ لم یخلق منہا امہ، جب اللہ تعالی نے ان ذبائح کا ذکر کیا تو اس سے یہ بات اللہ تعالی ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی امت اس سے خالی نہیں رہی کہ ان کے ہاں یہ معمول نہ رہا. تیسرا لفظ قرآن کریم میں قربانی کے حوالے سے البدن ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ جناب یہ قربانی کا کہیں قرآن میں کہیں ذکر نہیں، اور یہ سوائے حج کے موقع کے باقی کسی پر لازم نہیں، اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے. قرآن کریم میں تیسرا لفظ قربانی کے لیے البدن ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں ہے، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ،
اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے شاعر اللہ میں سے بنا دیا ہے. لکم فیہا خیر, تمہارے لیے اس میں دنیا اور آخرت کا بھلا ہے. فذکر اسم اللہ علیہا ثواب, جب اونٹوں کے پاؤں باندھ دیے جائیں ذبح کرنے کے لیے تو ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں قربان کرو. فیضہ وجبت جنوبہا, اور جب یہ پھر نیچے گر جائیں اور ٹھنڈے ہو جائیں کھال اتار کر, فکلو منہا, خود بھی اس میں سے کھاؤ. واطعم القانع, اور صبر کر کے بیٹھے ہوئے نہ مانگنے والے غریب کو بھی کھلاؤ. والمعتر, اور مانگنے والے فقیر کو بھی اس میں سے کھلاؤ. چوتھا لفظ قرآن کریم میں قربانی کے لیے نہر کا آیا ہے. انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر. اور نہر کہتے ہیں, البدن التی ہی خیار اموال العرب باسمہ تعالی علی الحامید, کہ اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا جو عرب کے ہاں بہترین مال شمار ہوتا تھا. وصحیح القول الاول ان المراد بالنحر ذبح المناسک, اور صحیح رائے یہ ہے کہ نہر سے مراد قربانیاں کرنا ہے, قربانی ذبح کرنا ہے. لہذا کان رسول اللہ یصلی العید ثم ینحر نسکہ ویقول, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھتے تھے, آپ کو پتا ہے عرفات میں منا میں عید نہیں ہوتی, منا میں عید نہیں ہوتی, عید کہاں ہوتی ہے؟ عید مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھ لیتے ثم ینحر, پھر نہر کرتے یعنی قربانی کرتے, اپنی ینحر نسکہ اپنی قربانی کو ذبح کرتے. ویقول, اور یہ فرماتے, من صلی صلاتنا, جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے, ونسک نسکنا, اور ہمارے اس وقت کے ساتھ اپنے جانور کو قربان کیا ہے, قربانی کی ہے, فقط اصاب النسک, اس نے قربانی کا اجر پا لیا ہے. ومن نسک قبل الصلاۃ, اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا, فلا نسک لہ, جانور ذبح کرنے کا مقصد تو یقیناً اس کا پورا ہو گیا کہ حلال گوشت حاصل ہوا, لیکن قربانی کا اجر اسے نہیں ملے گا. فقام ابو بردہ ابن دینار, ابو بردہ ابن دینار صحابی کھڑے ہوئے, فقال یا رسول اللہ انی نسکت شاتی قبل الصلاۃ, اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو نماز سے پہلے ہی اپنی بکری ذبح کر دی ہے. اللہ اکبر, یعنی اسکال کس طرح سے رفع ہو رہا ہے, میں نے تو نماز سے پہلے ہی اپنی بکری ذبح کر دی ہے. فقال شات کا شات لحم, حضور نے فرمایا تمہاری بکری بس یہ سمجھ لو کہ اس کا گوشت حلال ہے, لیکن قربانی تب ہوگی جب عید کی نماز کے بعد تم اسے ذبح کر. یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں, مجھے یقین ہے آپ کی توجہ ہوگی کہ شہر کی کسی عیدگاہ میں, لاہور شہر ہے مثلا, لاہور شہر کی کسی عیدگاہ میں اگر نماز عید الاضحیٰ ادا ہو جائے اور یقینی علم ہو جائے کہ واقعتاً نماز عید الاضحیٰ ادا کر لی گئی ہے, تو لاہور شہر کے شہر بھر کے پورے لوگ پھر اپنے جانور کو قربان کر سکتے ہیں, چاہے ابھی تک ان کے علاقے میں عید الاضحیٰ ادا نہ بھی ہوئی, چاہے ان کے علاقے میں ابھی عید الاضحیٰ نہ بھی ادا ہوئی ہو, لیکن شہر بھر میں کسی ایک مسجد میں یا کسی ایک عیدگاہ میں اگر نماز عید ادا ہو گئی ہے اور یقین ہے کہ واقعتاً ادا ہو گئی ہے, تو اب اگر انہوں نے ابھی تک نماز عید نہیں بھی پڑھی, پڑھنے جانا ہے, پھر بھی اپنا جانور ذبح کر سکتے ہیں. پانچواں لفظ جو احادیث میں آیا ہے وہ اضحیہ ہے. عن عائشہ, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. لوگوں اللہ تعالی کے ہاں 10 تاریخ کو بندوں کے تمام اعمال میں سے پسندیدہ ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا. اب ذرا توجہ دیجیے اس پر. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَزْفَارِهَا. اور بندہ قیامت کے روز اپنی قربانی کے سینگوں کھروں بالوں اور ناخنوں سمیت اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہوگا, اور یہ سینگ کھر بال اور ناخن سب اس کے نام عمل میں نیکیوں کا وزن رکھتے ہوں گے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ. اور قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. لہذا لوگوں پوری چاہت اور خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو. یاد رہے, اب ذرا توجہ دیجئے, یہ جانور جو قربانی کا ہے سواری کے لیے نہیں لایا جائے گا, بلکہ اعمال کے ترازو میں بطور نیکیاں لایا جائے گا. یہاں لوگوں میں یہ ایک من گھڑت موضوع اور بے بنیاد ایک روایت مشہور چلی آ رہی ہے کہ قربانی کے جانور پر سوار ہو کر لوگ پل صراط سے گزریں گے. چنانچہ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موٹا جانور دے کر سواری کا انتظام کر لیا جائے, اب دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. یہ غلط فہمی. پل صراط الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, یہی شریعت کا راستہ ہے جسے اللہ تعالی قیامت میں جسم عطا فرمائیں گے. آج شریعت کی راہ پر چلنا تلوار پر چلنا ہے, سنت پر عمل کرنا دہشت کا انگارہ مٹھی میں لینا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب سنت پر عمل نہ کرنے والے کو لوگ مطعون کرتے تھے, آج بدقسمتی سے شریعت پر عمل کرنے والا مطعون ٹھہر گیا. جو مسلمان دنیا میں پورے طور پر احکام شریعت کی تعمیل کر رہا ہے, وہ در حقیقت ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ راستہ چلنا تلوار سے زیادہ تیز اس معنی میں بھی ہے کہ جو لوگ گناہوں کے عادی ہیں ان کے لیے اس راہ پر آ جانا گویا تلوار کی دھار پر چلنا ہے. پل صراط کو پار کرنے کا راستہ صرف یہی صراط مستقیم ہے جس کو قرآن نے ان ھذا صراطی مستقیما کہا ہے, سیدنا محمد الرسول اللہ کی سنت کا راستہ. جو دنیا کی زندگی میں صراط مستقیم پر چلتا رہا وہ پل صراط سے کامیاب گزر گیا اور گزرے گا. میرے بزرگوں اور دوستو, اس بات کو سمجھیے ذرا. اضحیہ کا لفظ احادیث میں اور جگہ بھی آیا ہے. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں, صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آنے والا عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جو تمہارے بابا ابراہیم کے ہاں سے چلا آ رہا ہے. قالوا ما لنا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ, ہر بال کے بدلے ایک نیکی. قالوا امن الصوف, صحابہ چونکہ دل میں یقین رکھنے والے اور تڑپ والے تھے, وہ ہماری طرح کٹ حجتیاں کرنے والے نہیں تھے لوگ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم دمبے کو ذبح کریں تو کیا اون کا بھی ہر بال کے برابر اجر ملے گا؟
تو آپ نے فرمایا بکل شعرت من الصوف حسنا، ہاں ہاں ہر بال اگر دمبے کا بھی ہوگا اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ بھی کبھی جانوروں کی قربانی کی ہے؟ یہ سوال ایسا ہے جو انگریزی اخبارات میں خاص طور پر جب بھی قربانی کی عید آتی ہے تو اس سے پہلے ضرور ایک آرٹیکل چھپتا ہے اور جس میں یہ سوال دہرایا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ بھی جانور قربان کیے. ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں رہے ہیں ہر سال قربانی کیا کرتے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کان رسول اللہ یضحی بکبش اقرانا صحیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے موٹے تازے جس کی آنکھیں سر اور کھر کالے رنگ کے ہوتے تھے اکثر ایسا دمبا ذبح کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دمبا ذبح کیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک سفر کے دوران 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے اللہ کے حبیب نے قربان کی. حضرت عبداللہ بن قرط فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. لوگو سب سے عظیم تر دن اللہ تعالی کے ہاں 10 ذوالحجہ کا دن ہے. ثم یوم القر قال ثور وهو یوم الثانی. پھر حضور نے فرمایا اس کے بعد 11 تاریخ 11ویں تاریخ. وقال اور صحابی کہتے ہیں وقرب لرسول اللہ بدنات خمس او ست. اللہ کے حبیب کے سامنے 5 یا 6 اونٹ لائے گئے اور صورتحال یہ تھی اللہ اکبر سبحان اللہ فتفقنا یزدلفنا الیہ بایتہن یبدو. اور وہ 5 اونٹوں میں سے ہر ایک آگے بڑھ بڑھ کے کوشش کر رہا تھا کہ میں پہلے اللہ کے حبیب کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں. اللہ اکبر، عجیب بات ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من وجد صحتن. اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو گنجائش موجود ہو اور گنجائش کے ہونے کے باوجود فلم یضحی وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اب یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. آپ کی قربانی ہمیشہ کرنے اور تاکید حکم کی وجہ سے قربانی کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے. تیسرا سوال، کیا صدقہ کرنے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ صدقہ کرنے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ کیا نماز پڑھنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ کیا زکوٰۃ دینے سے حج ادا ہو جاتا ہے؟ قربانی سے مقصود محض ناداروں کی مدد نہیں ہے جو خیرات سے پورا ہو جائے، بلکہ قربانی سے مقصود مخصوص جانوروں میں سے کسی کا خون بہانا ہے. اور دلیل پر غور کیجئے، حضرت ابو بردہ بن دینار فرماتے ہیں عندی عناقن، میرے پاس بکری کا ایک بچہ تھا یا احب الی من شاتین، اور مجھے 2 بکریوں سے بھی زیادہ بڑا پیارا تھا، لیکن عمر میں قدرے کم تھا. تو میں نے عرض کیا افتجو عنی، کیا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ قال تجزئ کا ولا تجزئ احدا بعدک. ٹھیک ہے، تمہیں تو میں اجازت دیتا ہوں، لیکن تمہارے بعد کبھی کسی کی طرف سے کم عمر کا جانور قبول نہیں ہوگا اور کفایت نہیں کرے گا.
اب غور فرمائیے کہ بعض اذراہ تن کہہ دیتے ہیں کہ جناب قربان ایک بکری تو بڑی بات ہے نہیں ہے, مرغی قربان کر دیں, گوشت خرید کر تقسیم کر دیں اور پیسے صدقہ کر دیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کا متوارث اور مسلسل عمل قربانی کرنے کا رہا ہے, اور آج تک نہ کسی نے اسے حج اور مکہ معظمہ کے ساتھ محفوظ کیا ہے اور نہ صدقہ و خیرات کو اس کے قائم مقام سمجھا ہے. نفلی قربانیوں کی جگہ میں یہ کہوں گا واجب قربانی تو ہر حال آپ نے ادا کرنی ہے, اور کوشش کریں کہ اگر واجب قربانی ان علاقوں میں ہو سکتی ہو جہاں سیلاب زدگان ضرورت مند ہیں اور گوشت انہی میں تقسیم ہو جائے اور کھالیں انہی میں تقسیم ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. واجب قربانی تو ہر صورت کریں گے, لیکن آپ حضرات جتنی نفلی قربانیاں اس سے پہلے کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اپنے مرحوم والدین کے لیے, اپنے اعزہ کے لیے, بلکہ کل ہی مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے جتنی نفلی قربانیاں کرتے تھے اس دفعہ وہ نفلی قربانیاں نہ کریں اور ان پر خرچ آنے والا پیسہ سیلاب زدگان کی مدد پر صرف کریں. واجب قربانی بہر صورت کریں گے, بہر صورت کریں گے. وہ اگر نہیں کریں گے اور ان کے پیسے کسی کو دیں گے تو قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا, لیکن نفلی قربانیاں جتنی بھی آپ کرتے ہیں وہ سب اس دفعہ مؤخر کر دیں اور پیسے سیلاب زدگان کے فنڈز میں جمع کرائیں تاکہ ہمارے جو ضرورت مند بھائی ہیں ان پر صرف ہو. قربانی کس پر واجب ہے اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دوں, ذرا ذہن میں یہ بات سمجھیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور قربانی کے وجوب کا نصاب ایک نہیں ہے. زکوٰۃ چار قسم کے اموال پر فرض ہوتی ہے, سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت, جبکہ قربانی میں پانچ چیزوں کا حساب لگایا جائے گا, سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان یہ ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا میز پر ڈیکوریشن پیسز کی صورت میں لاکھ دو لاکھ روپے کا سامان جو کسی کام کا نہیں,
ایک ایک گملہ اور ایک ایک ڈیکوریشن پیس دس دس بیس بیس ہزار روپے کا.
کہ ہائے ہائے قربانی کرتے ہوئے میری جان جاتی ہے, جی مولانا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا گائے میں حصہ ڈال دو سات آٹھ ہزار روپے, صرف بچوں کو کھانا کھانے کے لیے اگر ہوٹل میں جائیں تو سات آٹھ ہزار روپے تو اس کا بل آ جاتا ہے. اللہ کے نام پر دینے ہوئے کیوں جان نکل رہی ہے جبکہ یہ سارا مال اسی کا دیا ہوا مال. آرائش اور نمائش کے لیے گھروں میں رکھی گئی اشیاء سب زائد از ضرورت ہیں. اگر یہ پانچوں چیزیں مل کر 612.35 گرام چاندی کے برابر ہو جائیں تو قربانی واجب ہے. جس کے پاس دو مکان ہیں ایک کرائے پر دیا ہوا ہے اور اگر یہی ذریعہ معاش ہے, کرایہ آتا ہے اور خرچ کر لیتے ہیں پھر تو نہیں, لیکن اگر ضرورت سے زائد ہے اور وہ پیسے جمع ہوتے ہیں تو ایسے مرد پر, یا اگر وہ مکان کسی عورت کا ہے تو عورت پر قربانی واجب. جس کے پاس دو پلاٹ ہیں یا رہائش گاہ کے علاوہ کمرشل یا ریزیڈینشل پلاٹ ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے. عورت کو ماں باپ نے جہیز میں سامان دیا, کئی جوڑے کپڑے, سو سو جوڑے, سو سو جوڑے, پچاس پچاس, اللہ اکبر, خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے. کئی جوڑے کپڑے زیور وغیرہ وہ بغیر استعمال کے پڑے رہے اور پڑے رہتے ہیں, ایسی عورت پر قربانی کرنا واجب ہے. گھر میں ایک, اب ذرا توجہ دیجئے, گھر میں ایک ہی سربراہ ہو, اولاد ساری کمائی باپ کو دے دیتی ہو, گھر کا تمام سامان زیور اسی سربراہ کی ملکیت میں واقعتاً دیا گیا ہو, پھر سارے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کی جائے, سارے گھرانے کی طرف سے. الا ان لکل اہل بیت فی کل عام اضحیہ, پورے خبردار ہر گھرانے کی طرف سے ہر سال ایک قربانی ہے. لیکن اگر گھر میں بیٹوں اور بہوؤں کا الگ الگ سامان ہو اور وہ ان کی الگ ملکیت سمجھا جاتا ہو, ان کے زیور اور اکاؤنٹ الگ الگ ہوں, تو پھر تمام ایسا مال اور سامان رکھنے والے جن کا مال اور سامان 612.35 تولے چاندی سے زائد مال کا ہے, مال ملکیت کا, وہ سب کے سب ان پر قربانی واجب ہے, کیونکہ وہ سب صاحب نصاب ہیں. قربانی میں کسی کو نائب بنانا بھی جائز ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں, ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ بقرۃ یوم النحر, اللہ کے حبیب نے حضرت عائشہ کی طرف سے ایک گائے قربان کی عید الاضحیٰ کے دن. اور یہی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے قربان کی. لیکن شرط یہ ہے کہ جس زندہ آدمی کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں, اس نے زبانی ٹیلی فون کر کے, موبائل کے ذریعے سے, موبائل فون کے ذریعے سے آپ کو کہا ہو یا آپ کو اجازت دی. بیٹا مثال کے طور پر انگلینڈ رہتا ہے, وہ کہتا ہے ابا جی یہاں ذرا مشکل ہے, آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے گا. نیابتاً یہ قربانی کرنا باپ کا اپنے بیٹے کی طرف سے جائز اور سنت سے ثابت. اگر اس نے نہیں کہا اور خود ہی قربانی کر دی تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی. بلکہ اگر گائے میں حصہ ڈالا ہے تو دیگر شرکا کی بھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ ایک آدمی نے جو رجسٹر ڈالا ہے وہ صحیح قربانی کے لیے نہیں. آدمی پر اپنی بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے قربانی لازم نہیں ہے, وہ صاحب نصاب ہیں تو خود اپنا فرض ادا کریں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ ابا جی میرے والوں نماز پڑھ لینا, تو لازمی بات ہے ابا جی کے نماز پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی. واجب قربانی, اب ذرا توجہ دیجئے, واجب قربانی ہر سال صاحب استطاعت پر واجب ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اور جی مولوی صاحب پچھلے سال میں قربانی اپنی دے دیتی تھی, ایسے بھی میں اپنے ابا جی والوں دے رہے ہیں. بھائی بندہ خدا, ہر سال یہ عمل واجب ہے زکات کی طرح. پہلے اپنے ذمے کا واجب ادا کریں, پھر کسی اور کی طرف سے نفلی قربانی کر سکتے ہیں. اور اس سال کسی اور کی طرف سے نفلی قربانی موقوف کر کے پیسے سیلاب زدگان کو دیں. یہ قربانی جو نفلی کی جاتی ہے, یہ دراصل جانور خریدنے والے کی طرف سے ہوتی ہے, اور نفلی عمل کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچایا جاتا ہے. بکری بکرا, بھیڑ دمبا چھترا, گائے بیل بھینس اور بھینس کا مذکر, اونٹ اور اونٹنی, ان جانوروں کی قربانی جائز ہے. دیگر حلال جانور مثلا ہرن وغیرہ, ان کی قربانی درست نہیں. گائے بھینس اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں, مگر یہ ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. اگر 2 آدمیوں نے مل کر گائے خرید لی اور برابر برابر پیسے ڈالے تب بھی جائز, یا 3 آدمیوں نے گائے خرید لی اور کسی ایک کا حصہ 1 حصے سے کم نہیں ہے ایک نے دو حصے ڈال دیے, ایک نے تین حصے ڈال دیے اور ایک نے ایک حصہ ڈال دیا, یا مطلب ایک حصے سے کم کسی کا حصہ نہیں ہے. تو اگر تینوں نے مل کر بھی گائے خرید کر ذبح کر دی یا اونٹ خرید کر ذبح کر دیے تب بھی جائز. سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے, یا عقیقے کی اگر کوئی نیت کر کے جانور میں حصہ ڈالتا ہے, گائے میں حصہ ڈالتا ہے عقیقے کی نیت سے, تب بھی جائز. بکری اور بکرا ایک سال کا ہونا چاہیے, گائے اور بھینس دو سال یا اس سے اوپر ہونے چاہیے, اونٹ اور اونٹنی کم از کم پانچ سال یا اس سے اوپر کے ہونے چاہیے. قربانی کے حلال جانوروں کے جسموں میں سے چھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کھانا مکروہ تحریمی ہے اور حرام کے درجے میں ہے: بہتا ہوا خون اور مذکر اور مؤنث کی پیشابگاہ اور کپورے اور غدود اور مثانہ اور پتا. خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت. جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا صرف ذبح کرنے والے پر لازم ہے, سارے پاس کھڑے ہوں ان پر ضروری نہیں ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں, قربانی کے تین حصے کرنا مستحب ہے. خاندان کے افراد اگر زیادہ ہوں اور سارا گوشت گھر میں استعمال ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ مستحب کے خلاف بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ صدقہ نہیں ہے, یہ دم شکر ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے. عید کے روز قربانی کی کلیجی پکنے تک کچھ نہ کھانا چاہے دیر بھی ہو جائے یہ درست نہیں ہے. عید کے بعد عید کی نماز پڑھ کر کچھ نہ کچھ کھا لیں, چاہے بعد میں جانور کے کا گوشت پکے, کیونکہ قصائی بھی اس دن ٹائم دے دیتے ہیں اور بعض دفعہ لیٹ ہو جاتے ہیں. عید کے روز یہ سن لیجئے, عید کے روز عیدگاہ میں آ کر تحیت المسجد پڑھنا, نفل آتے ہی نفل پڑھنا یا اشراک کے نفل پڑھنا, گھر میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں بھی جائز نہیں ہے, گھر میں جا کر اگر کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. قربانی کی کھال اپنے استعمال میں لانا, مثلا جائے نماز بنا لینا, جائز ہے. قربانی کی کھال یا اس سے بنی ہوئی کوئی چیز مسلح وغیرہ کسی سید کو, والدین کو, کسی مالدار کو یا اہل و عیال یا کسی دوست یا کسی بزرگ کو ہدیہ دینا جائز ہے. قربانی کی کھال معاوضے کے طور پر قصائی کو دینا جائز نہیں ہے. ایسے ادارے جو مساکین کا علاج کر رہے ہیں, ضرورت مندوں غربا کا علاج کر رہے ہیں اور فری کر رہے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں, یا مساکین کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں, ان کو قربانی کی کھال دینا یا کسی صاحب ثروت کو بھی ہدیے کے طور پر دینا یہ جائز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کی تفہیم فرمائے. واخر دعوانا.